السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ سورۃ التحریم کی آیت ہے. آپ لوگوں نے بارہ سنی ہوئی ہے, مطلب بھی جانتے ہیں, ممکن ہے کہیں بیان میں اس کو پڑھا بھی گیا ہو. ترجمہ ہے یوں کہ اے ایمان والو, تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, اس آگ سے بچاؤ یعنی دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر, اور جس پر تند خو اور مضبوط فرشتے متعین, جو اللہ کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں, جو ان کو حکم دیتا ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ فوراً بجا لاتے ہیں. اس آیت میں آپ کو تو خوب اندازہ ہے کہ ایمان والوں کو اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے, دوزخ کی آگ سے, اور اپنے اہل و عیال کو. یہ چیز ہم پہ فرض ہے, یہ بات ہم پہ فرض ہے, اس کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے ہر لمحے ہر وقت, کہ ہمیں خود بھی ایسے کام نہیں کرنے ہیں جو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں, جو گناہ کے کام ہیں, اور اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا. اس آیت کے بارے میں حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا یعنی خود اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی, اور گھر والوں کو بچانا یعنی ان کو احکام الہیہ سکھلانا اور ان پر عمل کرانے کے لیے زبان سے, ہاتھ سے بقدر امکان کوشش کرنا. اسی لیے گھر میں ایک تعلیم, دینی تعلیم بے حد ضروری ہے. یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو دیندار بنا دینا, حتیٰ کہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. دوزخ کی آگ سے تو وہ بچے گا جو جس کے دل میں تقوی راسخ ہو جائے, گناہ نہ کرے. تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس کی اہمیت کو بہت سمجھتے تھے اور بار بار اس کے بارے میں عرض بھی کرتے تھے, فرماتے بھی تھے. تو انہوں نے ایک کام یہ بہت بڑا کیا کہ بہت ساری وصیتیں کر دی. وصیتیں کہیے یا نصیحتیں کہیے, وصیتیں ہی ہیں, ان پر اگر عمل کیا جائے تو ہم لوگ سب اور ہماری اولاد کو یہ چیز یعنی میسر ہو جائے کہ ہم گناہ سے بچیں. تو وہ بڑی عجیب ہیں وہ وصیتیں, اور وہ دین اور دنیا دونوں سے متعلق ہے، اور یہ کم سنی یا پڑھی جاتی ہے کیونکہ کافی تعداد میں ہے، 28 کے قریب اس لیے کتاب خطبات عارفین میں. تو سوچا کہ اس کو پڑھ کے سنا دیا جائے اور اس کی کچھ شرح اپنے طور سے جو سمجھ میں آئے کر دی جائے تاکہ اس پہ عمل ہو، اور واقعی عمل سے بےحد فائدہ ہوگا کیونکہ عجیب ہے یہ نصیحت ہے. اور نصیحت پہلی چیز جو لکھی ہے اس میں وہ ہے وقت کے بارے میں، کہ وقت جو ہے وہ زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے اس کی بڑی قدر کرنا چاہیے. دیکھیے وقت کی بے قدری نہ کریں، وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول ہیں، وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اب یہ ہے کہ عورتیں اور مرد سب جو ہیں وہ یہ تو حضرت ہمارے ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ چیز تھی ہی نہیں جو آج کل چھا گئی ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ ایسی وقت کو ضائع کرنے والی برباد کرنے والی چیز ہے. وہ میں جب تعلیم کے لیے گیا تھا امریکہ تو مجھے یاد ہے کہ پہلا فون میں نے اپنے والدین کو غالباً وہاں پہنچنے کے ایک سال بعد کیا، وہ بھی بڑی مشکل سے فون ہوتا تھا. پہلے فون کال بک کراؤ پھر انتظار کرو، سال میں ایک بار، اس میں پیسے بھی خرچ ہوتے تھے خاصے. ابھی ہر وقت ہی فون لگا ہوا ہے، ہر وقت بات ہے. وہ فون کرنے والے بھی بہت ضائع کرتے ہیں، اپنا بیکار باتیں کرتے ہیں، اور سننے والے ہیں. یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی فکر تھی، بہت فکر تھی، بہت شفقت فرماتے تھے اپنے مریدوں، اپنے جتنے بھی تعلقات والے ہیں، خود اپنے خاندانوں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ اچھی تربیت پائے. تو اس کے لیے ایک وصیت کا ایک مجموعہ ہے، وصایا ہے، وہ بڑے کام کے ہیں لیکن بہت کم لوگوں نے اس کو پڑھا ہے اور بہت کم لوگوں نے سنا ہے. کتابوں میں کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا. تو اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اور یہ ایک نشست میں ہوگا میرے، یہ اب چلے گا کافی عرصہ کیونکہ اس میں بہت کام کی چیزیں ہیں. تو سب سے پہلی چیز وقت. فرمایا وقت زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح و شام تک کی زندگی میں جس قدر مشاغل ہیں ان کے لیے ایک نظام الاوقات مرتب کیا جائے تاکہ ہر کام مناسب وقت پر آسانی سے ہو جائے. اب یہ چیز اتنی اہم ہے کہ حضرت ڈاکٹر عارف رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی ایک کتاب ہے، معمولات یومیہ اور مختصر نصاب اصلاح نفس. اس کتاب کا اصلی نسخہ جب آیا تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عارف رحمۃ اللہ علیہ، میں حضرت کے پاس گیا تھا، تو حضرت نے وہ کتاب کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے مجھے دیا اور اس پہ میرا نام بھی لکھ دیا اپنے ہاتھ سے. وہ ابھی تک ہے محفوظ الحمدللہ. وہ حضرت کا تبرک ہے، کب دیا تھا، واقعی اس کی بڑی برکات ہوئی. تو حضرت یہ اس میں بھی سب سے پہلی چیز جو ہے آپ نوٹ کیجئے گا، پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مستحکم، وہاں مستحکم کا لفظ، مستحکم نظام الاوقات بنائے. ایک ٹائم ٹیبل ہو، اس سے کام کرو، روز کا کام ہو جس وقت ہے وہ کرو، تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن آج کل بالخصوص اس نصیحت کی، وصیت کی ہم کو بہت ضرورت ہے. مرد اور عورت سبھی، مردوں کو تو خیر چلو، ان کو کسب معاش جو کر رہے ہیں اسے بچوں ڈیوٹی پہ جائیں گے، پھر وہ آئیں گے، پھر تو آپ بیوی بچوں سے باتیں کریں گے، کھائیں گے پئیں گے، اتنا وقت ختم ہو جائے گا سو جائیں گے، اور اس دوران جو کچھ ان کو فون کے اوپر بات کرنی ہے کر لیتے ہیں. اور بعض کا تو خیر یہ مشغلہ ہے کہ ذرا خالی وقت ملا اور وہ موبائل لے کے مشغول ہو گئے، اب نہ بیوی پہ توجہ دیتے ہیں نہ بچوں پہ توجہ دیتے ہیں، بیکار وقت کو ضائع کرتے ہیں. اور عورتوں کا بھی اب یہی مشغلہ ہو گیا، اس قدر زیادہ ہو گیا ہے بھائی، جو چیز گناہ کا مقدمہ ہو جائے، یعنی گناہ جس کی وجہ سے آئے وہ چیز حرام ہے، حرام کا مقدمہ حرام ہے. یہ تو حرام ہے کہ حقوق ادا نہیں ہو رہے، فون میں لگے ہوئے ہیں. عورتوں کا کام ہے کہ شوہر اور بچوں پہ توجہ دیں، وہ فون میں لگے ہوئے ہیں. یا مرد کا کام ہے کہ جب گھر آئے فارغ ہو تو اپنے گھر والوں پہ توجہ دے، تو وہ فون پہ لگا ہوا ہے، اسمارٹ فون پہ لگا ہوا ہے. میں تو بھائی اپنے احباب کو عرض کر رہا ہوں اور خود اپنے لیے بھی نصیحت پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، جتنا آپ کو نصیحت اس سے زیادہ میں اپنے آپ کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے میرا کچھ ایسا اللہ میں نے بنا دیا ہے کہ ایک منٹ بھی میرا فارغ نہیں ہوتا، شاید ہی کسی نے مجھ کو فارغ دے دیا. وہ فون کے اوپر جو ہے ضروری جوابات دینے پڑتے ہیں، اصلاحی وہ لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں، لیکن ایک منٹ بھی فارغ نہیں ہوتا. بھائی کسی نہ کسی کام میں مشغول رہے، وقت کی بڑی قدر کرنا چاہیے، اس لیے ایک نظام الاوقات ضروری ہے. نظام الاوقات سے کام کرنے میں بڑے بڑے کام ہلکے ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کو ایک کام کرنا ہے، ایک رپورٹ لکھنی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، کوئی فن سیکھنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو آپ نے اس کا بنا لیا کہ بھائی ایک گھنٹہ روز میں فلاں وقت میں کروں گا. بعض لوگ اس کے بڑے پابند ہوتے ہیں تو وہ فوراً ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو دیکھیں حضرت کی پہلی وصیت یہ ہے، اور یہی چیز معمولات یومیہ میں ہے. پہلی سب سے پہلے ایک مستحکم نظام ہے، اپنی مرضی سے جب چاہا بازار چلے گئے، جب چاہا جدھر چراہے چلے گئے، کوئی مقرر ہی نہیں ہے کوئی نظام الاوقات. جب دل میں آیا جو کر لیا تو اس میں نفس کی بھی آمیزش ہو جائے آ جائے گی. تو پہلی نصیحت اور وصیت تو یہ ہے حضرت کی. اب دیکھیے حضرت نے جب اس کو پہلی وصیت و نصیحت کے طور سے درج کروایا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ بزرگوں کی جو باتیں ہیں ان کی ناقدری سے وبال آتا ہے، بلکہ ہر علم جس پہ عمل نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ علم جس پر عمل نہ ہو وہ وبال لاتا ہے، وبال ہے. تو ہم نے سن لیا، اب آپ کریں گے ناقدری، جس کی پرواہ نہیں کریں گے، جیسے آج تھے ویسے ہی کل بھی رہیں گے. تو بھائی یہ ناقدری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ علاج پوچھتے ہیں، اس کا کرتا ہوں علاج بتا دیجئے، علاج بتا دیا اس میں عمل نہیں کرتا. تو میں کبھی کبھی لکھ دیتا ہوں کہ بھائی جس نے علاج بتایا ہے اس کی قدر دل میں ہوتی تو آپ ایسا نہ کرتے. جو اس نے بتایا اس کی قدر تو کرتے، تو اصل میں وہ تو اس کی قدر، اس کی ناقدری تو ہے بات کی، لیکن اصل میں اس بات کے بتانے والے کی ناقدری یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے، اس کی ناقدری. حضرت عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی، اس کی ناقدری، تو ان کی ناقدری ہوئی، اس لیے ناقدری نہ کریں. اور نمبر دو، کچھ وقت بلکہ سب سے بہتر وقت نماز فجر کے بعد ذکر اللہ کے لیے اور اوراد و وظائف اور تلاوت کلام پاک اور معصورہ دعاؤں کے لیے مقرر کرنا چاہیے. یہ معمولات اتنے ہونے چاہیے، اس قدر مختصر ہونے چاہیے، ان پر بلا تکلف دوام ہو سکے، یعنی پابندی سے عمل ہو سکے، بلا ناغا دوام ہو سکے، یعنی بلا ناغا عمل ہو سکے. میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ ہر خط میں جب وہ معمولات کی اطلاع دیتے ہیں تو میں لکھتا ہوں کہ دیکھو یہ بہت بڑی دولت ہے، معمولات کی توفیق ہو جانا روزانہ بلا ناغا بہت بڑی من جانب اللہ دولت و نعمت ہے. تو یہ معمولات ہونے چاہیے، اور ظاہر فجر کے بعد ہی اتنا وقت ملتا ہے. باقی بہتر تو یہ ہے کہ اگر باقی اتنی ہمت ہے اور اتنی فرصت ہے تو کہ تہجد کے وقت اٹھ جائے اور اشراق کے وقت تک سب مکمل کر لیں. جو مکمل میں یہی کوشش کروں، تہجد سے لے کر اشراق تک تمام معمولات دینیا جو ہیں سب مکمل کر لیں. قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو گئی، مناجات مقبول بھی ہو گیا، جو اوراد بتائیں آپ کو آپ کے شیخ نے وہ بھی ہو گیا، اور کوئی اور اگر کام ہے تو اس وقت وہ بھی کر لیا ضروری، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. لیکن دیکھیں کام کی بات کیسی لکھی ہے، یہ معمولات اس قدر مختصر ہونے چاہیے کہ ان پر بلا تکلف دوام ہو سکے. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اصل میں حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو چاہے کم ہو لیکن بلا ناغہ ہو، دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ. اس سے نفس بھی مرتا ہے، کہ نفس کو پابندی پسند ہے. نفس کی سب سے بڑی خواہش کہ وہ آزاد ہو اور جو چاہے اس کے دل میں وہ آئے، جس وقت چاہے کرے، جب چاہے بازار نکل جائے، جب چاہے یہ کرے، جب چاہے وہ کرے. اب اس سے یہ دو چیزیں، ایک وقت کا پہلی بات بتائی کہ ایک نظام الاوقات ہونا چاہیے، اور دوسرے کچھ وقت اپنے معمولات کا ہونا چاہیے جو دینی معمولات ہیں، وہ اس قدر مختصر ہونے چاہیے کہ اس پر بلا تکلف دوام ہو سکے. اور نمبر تین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے، نیت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر کام میں دیکھیں محبت اللہ کی محبت فرض ہے بلکہ ایمان کی علامت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ تو شرط ایمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی شرط ایمان ہے، اور اس کو بڑھانے کی تدبیر یہی ہے کہ جو عمل کرو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے کرو، اور اس عمل کو سنت کے مطابق کرو، سنت کے مطابق کرو جہاں تک ہو سکے. تو اپنے اعمال کو سنت کے مطابق تو کرنا ہی چاہیے، لیکن یہ جو نصیحت ہے نصیحت نمبر 3 اس سے تھوڑا الگ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اتباع سنت کی نیت سے کچھ وقت اپنے گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ صرف کرنا چاہیے. سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت اپنے اہل و عیال کے ساتھ صرف کرتے تھے، اس سے ان کو تقویت اور انشراح ہوتا ہے، اور خود اپنی زندگی میں بھی ان کے ساتھ انس و محبت پیدا ہونے سے نشاط خاطر ہے، یعنی چستی رہتی ہے، اور بہت سے امور خانداری اور حسن انتظام میں مدد ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ شفقت و محبت اور حسن سلوک کے لیے خاص طور پر بہت تاکید فرمائی. دیکھیے یہ تو بہت تاکید حدیث شریف لگی ہوئی یہاں پہ، ہر آنے والا اس کو دیکھتا ہے اور شرماتا ہے کہ بہتر تم میں وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے. اکمل مومنین، مومنین میں کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں.
اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم،
یعنی ایمان کے اعتبار سے کامل ترین مومن وہ ہے، اکمل المؤمنین کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو. تھوڑا سا وقت صرف کرنا، یہ نہیں کہ جہاں وہی میں پھر وہی بات کروں گا کہ آفس سے آ گئے اور آنے کے بعد فارغ وقت بھی ہے تو اس میں موبائل لے کے بیٹھ، تو یہ تو اہل و عیال کے ساتھ وقت صرف نہیں ہوا. دیکھیے یہ بات بہت اہم ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے بہت سے احباب کا اس پہ عمل ہے، لیکن بہرحال جو کمی ہے ہمیں دور کرنی چاہیے. پھر سے پڑھتا ہوں، اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کچھ وقت اپنے گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ صرف کرنا چاہیے، اس سے ان کو تقویت و انشراح رہتا ہے، اور خود اپنی زندگی میں بھی ان کے ساتھ انس و محبت پیدا ہونے سے نشاط رہتا ہے، چستی رہتی ہے، اور بہت سے امور خانداری اور حسن انتظام میں مدد ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ شفقت و محبت اور حسن سلوک کے لیے خاص طور پر بہت تاکید فرمائی. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق واجب کیے ہیں، ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرنا، ان کو دماغی اور جسمانی راحت پہنچانا، ان کو ہر طرح سے خوش رکھنا اور ان کی دعائیں حاصل کرنا شرعاً واجب ہے. دیکھیے بڑا عجیب خلاصہ ہے اور بالکل صحیح خلاصہ ہے. حقوق والدین کے سلسلے میں یہ 2 لائنیں اس میں دریا کو کوزے میں بھر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق واجب کیے ہیں، ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرنا، ان کو دماغی اور جسمانی راحت پہنچانا اور ان کو ہر طرح سے خوش رکھنا اور ان کی دعائیں حاصل کرنا شرعاً واجب ہے، اور ان کی وفات کے بعد التزاماً یعنی لازمی طور سے ضروری یعنی سمجھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا، تلاوت کلام مجید، نوافل اور دیگر اوراد مسنونہ سے بھی، اور مالی صدقہ خیرات سے بھی، چاہے بہت تھوڑی سی رقم ہو، 1 روپے روز ہو، کرتا رہے، خصوصاً خیرات جاریہ سے. اور اولاد کا صالح ہونا اور نیک اعمال کا عادی ہونا خود مرحوم والدین کے لیے خیرات جاریہ ہی کا درجہ رکھتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر ہفتے اولاد کے اعمال ان کے والدین کے سامنے عالم برزخ میں پیش کیے جاتے ہیں. اچھے اعمال سے ان کو خوشی اور برے اعمال سے رنج ہوتا ہے. اس لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے کہ والدین کی روح کو اذیت نہ پہنچے, بلکہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نیک اعمال سے اور اصال ثواب سے ان کو نفع پہنچے. اب وہ ہو جاتا ہے انتقال تو کسی پر جس کی موت آنی ہے آ کے رہے گی. تو ہمارے پاس احباب کے بھی بعض احباب کے والدین کا والد کا والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ضرور مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں کیا کریں, تو میں ضرور اس کو جواب میں ان کو لکھتا ہوں کہ دیکھو سب سے پہلی فکر تو یہ کرو کہ جو ان کے گناہ ہیں ان کو مٹا دو. ان کی تصاویر ہے جلا ان کو عذاب ہوگا قبر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوتا ہے. تصویر بنانا یا اپنی تصویر بنوانا دونوں ایک ہے. تصویر بنوانے والا اس شخص کو جو تصویر بنا رہا ہے اپنا وکیل بناتا ہے, اور آپ نے اپنے موبائل کو اپنا وکیل بنایا ہے. سیلفی کا زمانہ ہے. تو یہ سب چیزیں مگر حرام ہیں, اور مرنے کے بعد اس کی روح کو سخت تکلیف پہنچے گی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. قیامت آ جائے گی میں قسم کھا کے کہتا ہوں غلط نہیں ہو سکتا, اور کسی کی مجال نہیں کہ یہ کہے کہ غلط ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوتا ہو کے رہے گا. تو بھائی اپنے والدین کو ان عذاب سے نکالو, اگر ان کی تصاویر ہیں دنیا میں ختم کرو ان کو, اور تمہارے اعمال کی خبر ان کو دی جا رہی ہے تو تم خود گناہ چھوڑو ان چیزوں کو جو سراسر گناہ ہے. اب ایک صاحب ہیں وہ بہت مشکل میں ہے, تکلیف میں, مجھ کو دعا کے لیے لکھتے رہتے ہیں, لیکن ان کے واٹس ایپ کے پروفائل پہ ایک تصویر انہوں نے اپنی لگائی ہوئی. اس سے ان کو کیا لڈو ملتے ہیں سوائے اس کے گناہ بٹورے, اور گناہ ایسا معمولی نہیں. بخاری شریف کی پتہ نہیں کتنی ہے احادیث بخاری شریف کی اس کے اوپر. تو والدین کو اگر تم کو ان کے انتقال کے بعد راحت پہنچانی ہے تو خدا کے لیے گناہ چھوڑو. لیکن اکثر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد نہ ٹی وی گھر سے ہٹتا ہے, نہ جھوٹ اور غیبت میں کمی ہوتی ہے, نہ بے پردگی کو ختم کیا جاتا ہے, نہ تصاویر سے اجتناب کیا جاتا ہے. کوئی بھی گناہ جو چھوڑ دے کوئی تو ان کی روح کو مسلسل دیکھیے. ایک تو ان کو اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب ہوگا اگر انہوں نے گناہ کیا, لیکن اگر اولاد گناہ کر رہی ہے تو ان کو عذاب ہوگا, وہی ذمہ دار ہے اس کو. اسی لیے ہمارے میں کہہ رہا ہوں یہ وسایا جو ہے یہ حضرت ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت کم پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ یہ وصیتیں, اور خاصی تعداد میں اور بڑی بڑی محبت اور شفقت اور عجیب انداز سے لکھی گئی. پھر سے دیکھیے میں اس کا آخری حصہ پڑھتا ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ ہر ہفتے اولاد کے اعمال ان کے والدین کے سامنے عالم برزخ میں پیش کیے جاتے ہیں. اچھے اعمال سے ان کو خوشی اور برے اعمال سے رنج ہوتا ہے. اس لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے کہ والدین کی روح کو اذیت نہ پہنچے, یعنی تم ایک بھی گناہ نہ کرو, جو بھی گناہ کرو گے اس کی وجہ سے ان کو اذیت تو پہنچے گی, اور اگر اس گناہ کے وہ ذمہ دار ہے تو ان کو اس کا عذاب بھی ہوگا. نمبر پانچ, چار ہوگا نا یہ, نمبر پانچ, بھائیوں کا آپس میں محبت قائم رکھنا بہت ہی ضروری ہے. مراد بھائی بہن, ورنہ تمام زندگی لطف حاصل نہیں ہوتا اور زندگی میں قوت محسوس نہیں ہوتی. بڑی تباہی کی علامت ہے کہ بھائی آپس میں اتفاق نہ رکھ سکیں, اور سارا فساد بچوں سے بیویوں سے شروع ہوتا ہے, اور آپ اس میں غلط فہمیوں اور بدمزگی پیدا ہونے لگتی ہے. دیکھو یہ واقعی بہت اہم بات ہے, غلط فہمی اور بدمزگی اور بدگمانی. بھائی درگزر, ہر ایک سے درگزر کرو. بھائی تمہاری تو بھائی ہے, کتنا خراب ہو سکتا ہے. خوب سمجھ لیا جائے, عقل اسی واسطے ہے کہ پہلے سے اندازہ کر لے کہ یہ فتنہ شروع ہی نہ ہونے پائے, ورنہ آخر میں جب دل برے ہونے لگتے ہیں اس وقت جذبات سے متاثر ہو کر عقل بھی معاوف ہو جاتی ہے. باقی بچوں کا جو معاملہ ہے یہ تو اتنا حساس بنا لیتے ہیں لوگ اس کو کہ بھائی بہن میں لڑائی تو عقل معاوف ہو جاتی ہے, جذبات میں آ جاتی. جذبات کیا, اللہ تعالیٰ سے زیادہ بچوں سے محبت کر دی, جب تو اس کی وہاں ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پیش نظر رکھے گا, اور بچوں کی محبت سے مغلوب نہیں ہو. فرمایا کہ یہی خانہ بربادی کا باعث ہو جاتی ہے. ہر شخص کو فردن فردن رواداری ایثار، یعنی ایثار کس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی خاطر اپنا آرام، اپنی راحت، اپنا پیسہ چھوڑ دینا، اسی کو کہتے ہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب رحمہ اللہ اس بارے میں عجیب تھے. تو ہر شخص کو فردن فردن رواداری ایثار، چشم پوشی اور معمولی معمولی باتوں کو درگزر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اس طرح آپ اس میں محبت قائم رہتی ہے، اور جو معاملہ غلط فہمی پر مبنی ہو اس کو فوراً صاف کر لینا چاہیے، اور قصور ہو تو اعتراف کر لے اور معافی مانگ لے، بات کو بڑھنے نہ دیا. نمبر 6، اولاد کی پرورش اور نگہداشت بہت اہم ذمہ داری ہے. ان کو ابتدائی سے جب ان میں سمجھ پیدا ہونے لگے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سکھانا شروع کر دینا چاہیے. پھر ابتدائی عمر میں قرآن شریف کا ختم کرانا اور ضروری مسائل پاکی اور ناپاکی کے، جائز و ناجائز، حلال اور حرام چیزوں سے ضرور مطلع کر دینا چاہیے. پھر ابتدائی سے نماز کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ بچہ جب 12 سال کا ہو جائے تو اس کو بہشتی گوہر پڑھوا دو کسی سے، اور اس میں ایسے مسائل پاکی ناپاکی اور حیات سے متعلق ہیں وہ سب اس کو بتا دو. اور واقعی اس میں بڑی حکمت ہے، بجائے اس کی سڑک کے لڑکوں سے اس کو معلوم ہو بہتر ہے کہ وہ باپ سے معلوم ہو یا بڑے بھائی سے معلوم ہو، گھر کے اندر ہی اندر معاملہ رہے، معلوم تو ہونا ہی ہے اس کو وہ سب چیزیں، تو اس کو پہلے سے بتا دو. اور پھر ابتدائی سے ان کو نماز کی عادت ڈالنا چاہیے. جو جن بچوں کو نماز کی عادت ڈال دی جاتی ہے شروع سے ہی، وہ بچے نمازی ہی نکلتے ہیں. لیکن ایک شرط ہے جس میں غلطی ہوتی ہے سب سے، مثلا فجر کی نماز بہت ضروری ہے. فجر کی نماز تو بڑوں کو بھی بھاری ہو جاتی ہے. فجر کی نماز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ خاص نماز ہے جس کے بارے میں کلام پاک میں آیا ہے کہ اس میں فرشتے خاص موجود ہوتے ہیں، تو اس کی جماعت ہی نہیں چھوڑنی چاہیے وہ تو، اور عورتوں کو اپنے گھر میں پڑھ لینا چاہیے وقت پہ. تو یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ سوتے دیر سے، جب دیر سے سوئے تو گھر کے بچے بھی دیر سے سوئے. اب گھر کے بچے کی نیند بےچارے کی ابھی ہوئی ہے صرف 3 گھنٹے، اور اس کو اٹھا کے نماز پڑھوا دیا، یہ غلط ہے. اگر بچے کو نماز پڑھوانی ہے تو جلدی سو اور اس کو جلدی سلاؤ، اس کی کم سے کم 6-7 گھنٹے کی نیند ہو جانی چاہیے قبل اس دن نماز. تو میں تو نہیں اٹھاتا، اگر بچے کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے اور ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا اس پہ فرض بھی نہیں ہوئی نماز، تو ابھی 6 انتظام کرو کہ جلدی سو اور جلدی سلاؤ. جب بچہ جلدی سویا تو اب بے شک اس کو اٹھاؤ زبردستی اور نماز پڑھواؤ، لیکن ابھی بچہ ذرا سا سویا بےچارا 3 گھنٹے، اس کو اٹھا دینا. وہ اب جب اس کو دیر ہو گئی سونے میں تو اس کو سونے دو، جب وہ اٹھے گا تو پڑھے گا، پلا پڑے گا، کیونکہ ابھی اس پہ فرض تو ہے نہیں. یہ ایک چیز ہے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ خدا نہ خواستہ اس سے بجائے نماز سے محبت پیدا ہونے کے کہیں ایسا نہ ہو تو اس کا عکس پیدا ہونے لگ جائے. نماز کی عادت ڈالنی چاہیے. ان کا لباس پوشاک صرف اسلامی طرز رکھنا چاہیے. اس کی تاکید تو ہمارے بزرگوں نے بہت کی، اور افسوس اب ہمارے یہی دیندار طبقے کے لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی بچہ اگر اسکول جا رہا ہے اور وہاں لباس یونیفارم کا ایسا ہے جو اسلامی نہیں ہے، تو جیسے ہی بچہ، مجھے حضرت ڈاکٹر جو ہے عارف رحمۃ اللہ نے نصیحت فرمائی ڈاکٹر نے کہ بچہ جیسے ہی گھر سے آئے اسکول سے، اس کا لباس کو بولو اسلامی لباس پہنے، گھر میں اسلامی لباس، اسلامی رہن سہن، اسلامی طریقے. اب اسکول ہے، ایک وردی ہے، ضروری ہے، مجبوری ہے، مجبوری ہے. آج کل کے تو اسکول بھی گناہ ہی گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام نے اس سے کہا کہ آپ جو ہے اسکول کی اجازت کیوں دیتے ہیں، یعنی وہ گھر میں بیٹھائے بچوں کو، وہاں تو اسکول میں تو بہت گناہ ہوتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ پھر آپ جہاز میں سفر بھی نہ کریں، اس میں بہت گناہ ہوتے ہیں. تو اس میں کون سے کم گناہ ہوتے ہیں، وہ جال چلتا رہتا ہے اور ہر طرح کی ویڈیو چلتی رہتی ہے، تو کوئی کم بھی حیا ہی وہاں پہ. تو خیر یہ تو میں نے ان کو اس کے لیے کہہ دیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے
سکتے ہیں. کیا اسکول, کیا ہسپتال, اسپتال میں مت جاؤ, کیا دکان ہے, وہ سبھی جگہ گناہ ہے. تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کہے کہ صاحب اسکول حرام ہے تو لاؤ فتوا لاؤ, علماء کام کا کام ہے. اور دوسرا یہ کہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے لیے جو جائز چیز ہے, فزکس سیکھنا تو جائز ہے, میتھمیٹکس سیکھنا تو جائز ہے, انگریزی زبان سیکھنا تو جائز ہے, تو اس کو تو حرام نہیں کہہ سکتے. اس تعلیم کو تو بالکل ہی اکثر حرام نہیں کہا جا سکتا. تو خیر میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن گھر آئے بچے تو ان کے اخلاق, ان کا طرز, ان کا اسلامی لباس ہونا چاہیے, ان کو دین اور اسلام کی خوب اچھی تربیت دینی چاہیے, اس میں کمی نہیں کرنا چاہیے. لیکن بات وہی یاد آتی ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بھائی جب مشق میں پانی نہ ہو تو لوٹے میں کہاں سے آوے. اب یہ باپ ماں خود ہی دین سے برگشتہ ہے, تو دین کا کوئی لحاظ نہیں ہے. گھر میں ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے, ہر قسم کی پکچریں دیکھ رہے ہیں اور مجھے موبائل کے اوپر ہر طرح کی باتیں دیکھ رہے ہیں جو بالکل اخلاق کے خلاف ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو بچوں کا لباس پوشاک صرف اسلامی طرز کا رکھنا چاہیے, اور ان کے اخلاق کی نگرانی کرو, ان کے نشست و برخاست اور کھانے پینے کا آداب ان کو سکھاؤ. دین و دنیا کی ضروری تعلیم و تربیت کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ علماء کرام بتائیں گے کیا حرام ہے کیا حلال ہے, ہم آپ نہیں کہہ سکتے, اور جو وہ بتائیں اس میں ہمیں عمل کرنا ہوگا. لیکن ہم عمل کرتے ہیں اپنے ایک شیخ سے پوچھ کر. ہم نے ابھی تک اس عمر میں بھی ایک بڑا اپنا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے مجھ جیسے ناکار آدمی کو بھی کسی نے قبول کر لیا ہے اس عمر میں بھی, کہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن یہ جو اہل اللہ ہیں, یہ جب سے ان سے کوئی پوچھے گا تو یہ اکثر ایک دوسرا شریعت کے قانون ہے, احوان البلیتین, جب دو بلاؤں کا سامنا ہو تو ہلکی بلا کو اختیار کرو. اس کے اوپر وہ بہت سی باتوں کی اجازت دیتے ہیں اور دیتے آئے ہیں, ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں. جو آدمی پھنس گیا, دو بلائیں ہیں, دو بلاؤں تو جو ہلکی بلا, ایک بلا ہے اس میں ایمان ہی ختم ہو جائے گا, ایمان ختم ہو جائے گا. ان کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہم بچے کو نہیں تعلیم دیں گے. اب خزان خاندان کے بچے انجینئر ڈاکٹر بن گئے, ہو گیا, ہم نے اپنے بچے کو گھر میں رکھ کے چائے رکھا, نہ اس نے دین کی تعلیم حاصل کی نہ دنیا کی تعلیم حاصل کی. تو وہی کہے گا لوگوں دین کی وجہ سے مجھ کو تعلیم نہیں دی گئی, دیکھو میرا کیا حشر ہوا. تو ایسے دین کو ہی وہ لعنت کرے گا, نعوذ باللہ. تو ہمارے بزرگوں کی نظر ان پہ ہوتی ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے تمام متعلقین نے یہ جو رائج الوقت اسکول ہیں ان کی تعلیم کو روکا نہیں, کسی نے نہیں روکا. ابھی بھی اس وقت بھی ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کے بچے سب اسکول اور کالج وغیرہ جا رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں گناہ ہی گناہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمیں مسلمانوں کا ایسے اسکول بنانے چاہیے جس میں گناہ نہ ہو. لیکن یہ تو سب تو کرنا ہے, وہ تو کام باہر کا ہے, اندر کا کام کیا ہے گھر کا, کہ اسلامی طرز کا ان کا لباس رکھو, ان کے اخلاق کی نگرانی رکھو, ان کو نشست و برخاست اور کھانے پینے کا آداب سکھاؤ, اور دین و دنیا کی ضروری تعلیم و تربیت کا خاص طور پر اہتمام رکھنا چاہیے. حضرت صرف دین کی نہیں دنیا کی بھی, اور بری صحبتوں سے ان کو خاص طور پر بچانے کی فکر رکھنا چاہیے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, اس قدر تجربہ اس بارے میں ہے, بچے خراب ہوتے ہیں صرف بری صحبت سے. اس لیے سب سے پہلے تو والدین کی صحبت جو ملتی ہے وہ تو ٹھیک ہو جائے, تو والدین اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اسلام میں لگیں, اپنی خرابیوں کو دور کریں, ان کے اندر خود خرابیاں بھری ہوئی ہیں, وہ صحبت تو مضر ہوگی. تقوی ہونا چاہیے, تقوی اختیار کریں گے والدین تو بچوں میں بھی تقوی آئے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آتا ہے, صاف آتا ہے. بری صحبت سے ان کو بچائیں جہاں, اور یہ بری صحبت میں سب سے آگے جن کا ٹیلی ویژن ہے, وہ ٹیلی ویژن انتہائی بری صحبت ہے. اور یہ موبائل کے اوپر اگر آپ اجازت دیتے ہیں کچھ کفار کی چیزیں دیکھنے کی, فساد کی چیزیں دیکھنے کی, حالانکہ وہ بظاہر بے ضرر ہیں لیکن کفار و فساد کی نسبت ہے, ان کی بنائی ہوئی ہے, ان کی زبان ہے, تو ضرور اس کا اثر ہوتا ہے. اثر کیسے نہیں ہوتا, اثر ضرور ہوتا ہے, بچوں میں بہت تیز اثر ہوتا ہے. بری صحبتوں سے ان کو خاص طور پر بچانے کی فکر رکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اور دوسرے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن و سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. اور اب نمبر 7 پر آ گئے, 6 پہ تو کافی حضرت وزن دیا کیونکہ اولاد کا معاملہ ہے. وہ آیت ہی یہی پڑ گئی، انفسکم واہلیکم نارا. اب نمبر سات، گھر کا معاشرہ بالکل اسلامی طرز کا رکھنا اس زمانے میں واجب ہے، بچوں کے علاوہ یہ وہ تو بچوں کے بارے میں فرمایا کہ بچے جب اسکول سے آئے تو ان کو اسلامی لباس، اسلامی طریقہ، اسلامی بیٹھنے کا طریقہ، کھانا کھا رہا ہے بچہ اس کو بولو تم اس طریقے سے بیٹھو جو سنت کا طریقہ ہے. دیکھیں بچے بڑے ہی ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، ہم بڈھوں کو مشکل ہوتی ہے ایسے بیٹھو تو وہ تو جیسے سکھا دو گے ویسے بیٹھنا سیکھ جائیں گے. لیکن گھر کا پورا معاشرہ سب کو ہی یہ کرنا چاہیے، اسلامی طرز کا معاشرہ رکھنا ضروری ہے. کیا مطلب اس کا، کیا مطلب اسلامی طرز کے معاشرے کا؟ کیا دیور اور جیٹ سے مذاق ہو رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے؟ یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ یہ اسلامی معاشرہ ہے کہ شرعی پردہ نہیں ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں اور دین کے فلاں ہیں اور گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرہ تو نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں تو شرعی پردہ ضرور ہوگا. گھر کا معاشرہ بالکل اسلامی طرز کا رکھنا اس زمانے میں واجب ہے. اور نمبر آٹھ، تصاویر اور ریڈیو ٹیلی ویژن ہرگز گھروں میں نہ ہونا چاہیے، اس سے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے اخلاق ضرور خراب ہوتے ہیں. لیکن غور کیجیے، پھر سے پڑھتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا. تصاویر، سب سے پہلے کیا چیز فرمائی؟ تصاویر بھری ہوئی ہیں ہماری کتابیں، ہمارا گھر اور موبائلوں کے اوپر. تصاویر اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہرگز گھروں میں نہیں ہونے چاہیے. یہ حضرت کی نصیحت ہے، افسوس دل دکھتا ہے اس سے درد ہونے والے. گھروں میں ٹیلی ویژن رکھے ہوئے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس کی تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی تم پڑھو تو صحیح، حضرت نے کیا وصیت کی تھی؟ کیا وصیت بھی اتنی اہم نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے؟ کیسی ناقدری ہے. حضرت نے وصیت فرماتی ہے. نمبر آٹھ، دیکھ لیجیے خطبات عارفی میں، تصاویر اور ریڈیو ٹیلی ویژن ہرگز گھروں میں نہ ہونے چاہیے، اس سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اخلاق ضرور خراب ہوتے ہیں. اور نمبر نو، شریف گھر کی عورتوں میں آج کل کے معاشرے میں آزادی بہت بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں عورت وہ ہے جس کو کچھ خبر نہ ہو، تب تو خیر بہت مشکل ہے ایسی عورت، کیونکہ وہ موبائل جو ہے ایسی چیز خبریں دیتا ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ ہم تو خبریں نہیں دیکھیں گے، لیکن اس میں تو آپ نے وہ بنائے ہوئے ہیں، گروپ بنائے ہوئے ہیں. اب ہے تو گروپ آپ کے خاندانی کے لوگوں کا، لیکن ہمارے خاندان کے سب لوگ تو متقی پرہیزگار نہیں ہیں، تو ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اس کے اوپر. وہ ایک جن نے مجھے کہا کہ ہمارے سب قریبی بھائی بہن رشتے داروں کا گروپ ہے، اس سے وہ تصویریں بھیجتے ہیں. میں نے کہا تصویریں اگر بھیجتے ہیں تو آپ نکل جائیے اس گروپ سے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف تو نہیں کریں گے، کسی بھائی یا بہن کی ایسی رشتے دار کی وجہ سے وہ تصویریں بھیجنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، گروپ سے نکلنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ ایک کلک میں باہر ہو جائیے آپ، چھٹی ہوئی. تو شریف گھر کی عورتوں میں آج کل کے معاشرے میں آزادی بہت بڑھتی جا رہی ہے. روایات شرم و حیا، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی اجرم تعالیٰ کہتے تھے عورت کا سب سے بڑا جوہر، سب سے قیمتی جوہر اس کی حیا ہے. روایات شرم و حیا اور پردہ داری ختم ہوتے جا رہے ہیں، محرم و نامحرم کا امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناگفتنی واقعات کثرت سے رونما ہو رہے ہیں. جنسی قانون فطرت کبھی بدل نہیں سکتا، اس لیے سخت احتیاط کی ضرورت ہے. چلیے آج تو اتنا کافی ہے، یہ نو ہو گئے، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے، اس کو پورا پڑھ لیں گے ایک بار، شاید ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے، شاید اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کچھ عقل آئے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین.